بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح سے کھاتے تھے، اس کے کچھ آداب اس باب کے تحت بیان کیے جائیں گے، اور اس باب میں حضرت مصنف علام نے 5 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی حدیث حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ 3. اور بعض روایت میں الفاظ ہیں کان یلعق اصابعہ 3، اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے. محدثین نے لکھا ہے کہ مستقل 2 ادب ہیں یہ، 3 انگلیوں سے کھانا یہ ایک ادب ہے، اور اس کے بعد میں ان 3 انگلیوں کو چاٹ لینا یہ مستقل ادب ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے تو 3 انگلیوں کو چاٹتے بھی تھے. پھر ایک مستقل ادب یہ ہے کہ ان انگلیوں کو 3 دفعے چاٹا جائے تاکہ کوئی ذرہ کھانے کا باقی نہ رہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا اور برتن کو صاف کرنا یہ مستقل سنت ہے، اور بعض حدیثوں میں اس کی علت بھی بتائی گئی ہے. کیوں؟ پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. بہت ممکن ہے کہ جو کھانے کا حصہ یہاں پر لگا رہ گیا ہے اسی میں برکت ہو، یا برتن میں ہم نے کھانے کا جو حصہ چھوڑ دیا ہے اسی میں برکت ہو. اس لیے کھانے کے بعد انگلیاں بھی اچھی طرح سے چاٹنی چاہیے، صاف کر لینی چاہیے، اور برتن بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے. کچھ بھی کھانا برتن میں نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض لوگ انگلیوں کے چاٹنے کو یا برتن کے چاٹنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں. یہ بات اگر انسان کے خود کے فعل سے ہے تو کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک عادت کے متعلق اگر اس طرح کی باتیں سامنے آ گئیں، ناپسندیدگی کی بات، تو سمجھنا چاہیے علماء نے لکھا کفر کا اندیشہ ہے. ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کر رہا اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن سنت کو اگر کسی نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیا، حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا، استخفاف کی نگاہ سے دیکھ لیا، تو یہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کو طبعی طور پر عادت بھی نہ ہو تو عادت بنا لینی چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ بات تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری عادتوں کو اپنی طبعی عادت بنایا. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سالن نوش فرما رہے تھے جس میں کدو تھا. آپ کو یہ غذا بڑی مرغوب تھی، گوشت کے ساتھ کدو اور شوربے دار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر کر کے نوش فرما رہے ہیں. اس سے پہلے مجھے کدو سے کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن جب حضور کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تناول فرما رہے ہیں، شوق سے کھا رہے ہیں، تو مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی اور کھانے میں بھی اس کو پسند کرنے لگا. یہ تمام صحابہ اکرام کے اندر بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی انہوں نے اس کو اپنی پسند بنا لی. بزرگان دین کو بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا. ایک بزرگ ہیں، موجود ہیں ابھی، تو فرما رہے تھے کہ مجھے پنیر سے بالکل رغبت نہیں تھی، لیکن جب میں نے پڑھا کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر مرغوب تھا، پسند تھا، تو اسی دن سے مجھے پنیر سے محبت ہو گئی، پنیر سے رغبت ہو گئی. ہر صحابی کا یہی جذبہ تھا اور یہی عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسندیدہ تھی انہوں نے اس کو اپنی طبیعت بنا لیا. تو یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے تھے، اگرچہ طبیعت کو اپنی طبیعت کو پسند نہ آئے، لیکن ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی. اصل میں اس کا تعلق عادت سے بھی ہے. بعض مرتبہ انسان کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، اگرچہ عرف میں وہ چیز ناپسند سمجھی جاتی ہو، لیکن اس کو ناپسند نہیں ہوتی. ہم مثال کے طور پر فیرنی کھاتے ہیں، یہ میٹھا کھاتے ہیں، وہی چمچہ ہم اپنے منہ میں لیتے ہیں، پورا لحاب کے اندر تر ہو جاتا ہے، پھر اسی کو ڈالتے ہیں ہم، پھر اس کو منہ میں لیتے ہیں، بار بار لیتے ہیں، سہ بار لیتے ہیں، پوری پیالی ختم کر دیتے ہیں، عادت ہے، اس لیے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ہمارا قیام رہا تو آپ کے دسترخوان پر کچھ عرب لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی پھل ایسا ہے جس کو وہاں کے لوگ بڑی گندگی سے کھاتے ہیں. اس وقت تک وہاں پر آم پہنچا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا کس طرح سے کھاتے ہیں بھی بتاؤ. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اس آم کو لوگ منہ میں لیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر منہ میں لیتے ہیں اس کی گٹھلی کو، اور پھر دیکھتے ہیں اس کو، اور پھر کھاتے ہیں، ہاتھ واس ان کے سب سن جاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں اس کو. حضرت نے فرمایا ہاں بات تو صحیح کر رہے ہو تم، لیکن ہم تمہیں بھی اس کا ذائقہ چکھائیں گے. حج کا موقع قریب تھا اور اس وقت پانی کے جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے. آپ نے ہندوستان تار بھیج دیا، خط لکھ کر بھیج دیا کہ بھائی جب حجاج کا قافلہ آیا تو 20-25 پیٹیاں آموں کی ادھر بھیج دیں. تو حجاج کا قافلہ آیا تو یہاں سے لوگوں نے آم بھیج دیے، وہاں پہنچتے پہنچتے پک گئے، کچے آم بھیجے گئے تھے یہاں سے. حضرت نے ان تمام عرب کو اپنے دسترخوان پر بلایا جنہوں نے ہندوستانیوں کے بارے میں بات کہی تھی، اور حضرت نے دسترخوان پر آم رکھے اور کہا کھائیے. اب جو ہندوستانی دسترخوان پہ تھے انہوں نے تو اپنے دو چار مرتبہ کھا کر پھینک دیا، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو عرب تھے وہ تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اس قدر ان کو اس سے گرویدگی ہوئی اور یہ پھل ان کو اتنا پسند آیا, پھر اب ان کو بھی عادت ہو گئی اسی طرح کھانے کی. تو اس کا تعلق عادت سے ہے کہ عادت میں اگر کوئی چیز طبیعت کو بھاتی ہے تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, چاہے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہو. انگلی چاٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اگر ہماری عادت بھی نہ ہو تو بھی عادت بنا لینی چاہیے. اسی طرح برتن صاف کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دسترخوان پر اگر کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا, یہ بھی سنت ہے اور اس کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ برتن کھانا کھانے کے بعد اس کو چاٹنا سنت ہے, اور جب اس کو صاف کر لیا جاتا ہے تو یہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. تو معمولی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے کہ برتن کو بھی ہم نے اپنے حق میں دعا گو بنا لیا. لہذا جب بھی کھائیں تو برتن کو اچھی طرح سے صاف کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے. لیکن کہیں پہ ایسا ہوتا ہے صاحب کہ ہمارے پلیٹ میں ہمارے برتن میں کھانا بہت زیادہ ڈال دیا جاتا ہے, اس کا بھی ہمیں ادب سیکھنا چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آئے ہم کسی کو کھلائیں تو پہلی مرتبہ تو خود ڈالیں, لیکن اتنا نہ ڈالیں کہ وہ کھا نہ سکے. کچھ لوگ تو حقیقت میں سخی ہوتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ سامنے والا جو آنے والا خوب کھائے, لیکن کچھ لوگ جو ڈالنے والے ہوتے ہیں نا کھلانے والے, وہ سخی نہیں ہوتے. وہ سوچتے ہیں اگر خود لے گا تو گوشت کے ٹکڑے بہت زیادہ لے لے گا یہ, لہذا پہلے ہی چاول خوب زیادہ بھر دو. اس طرح سے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کھلانے کا مطلب راحت پہنچانا. تو راحت جس طرح سے بھی پہنچے اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ادب بتاتے ہیں کہ پہلے آپ خود ڈالیں, لیکن اتنا نہ ڈالیں کہ پھر وہ کھا نہ سکے, اور رغبت کا خیال کرتے ہوئے ڈالیں کہ کس چیز کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے, اس کا خیال کرتے ہوئے ڈالیں. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ترغیب دیں, ڈالیں نہیں, اور ان کو اختیار دیں. ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں صاحب اور لے لیجیے اور لے لیجیے, اس طرح سے بات کریں. زبردستی ڈالنا اور کھلانا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبردستی سے سامنے والا کھا تو لیتا ہے لیکن پھر اس کو شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, تو ہم نے راحت کہاں پہنچائی اس کو, ہم نے تو تکلیف دے دی اس کو. تو یہ تکلیف نہیں پہنچانا, دعوت کا مقصد ہے راحت پہنچانا, اور راحت کے امور ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ راحت کس طرح سے اس کو پہنچے گی. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ایک چیز کی کھانے کی طبیعت کرتی ہے, دوسری چیز کی کھانے کی طبیعت نہیں کرتی ہے, لیکن ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب پہلے یہ کھائیے پہلے یہ کھائیے پہلے یہ کھائیے. ایسے بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے, سامنے رکھ دینا چاہیے. جس چیز کی طرف اس کی رغبت ہو کھانے کا اختیار دے دینا چاہیے. بعض مرتبہ تکلیف پہنچانے کا کام مہمان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, پہلے تو بتایا نہیں کہ صاحب مجھے کیا کھانا ہے, جب دسترخوان پر بیٹھے او ہو صاحب بریانی کا تو میرا پرہیز میں یہ نہیں کھاتا, اس چیز کا میرا پرہیز میں یہ نہیں کھاتا. اگر آدمی کا کسی چیز کا پرہیز ہے اور کسی کے یہاں کھانا ہے تو بلا تکلف جا کر کہہ دینا چاہیے کہ صاحب اس چیز کا مجھے پرہیز ہے, یہ چیز مجھے چلتی نہیں ہے, اس کا خیال کر لو. ایک حدیث میں المؤمن لا يتکلف, ایمان والا تکلف نہیں کرتا ہے. تو کھانے پینے میں تکلف نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں, ابھی موجود ہیں, حضرت حاجی شکیل صاحب بمبئی والے, تو فرمانے کہ ایک دوست کے ہاں میرا جانا ہوا, اس دوست نے کہا کہ صاحب کل آپ ادھر تشریف لے آئیں, ہم پائے بنائیں گے اور آپ کی پائے کی دعوت ہے. حضرت نے کہا بہت اچھا, پائے تو میری مرغوب غذا ہے, ہم کھانا کھانا آئیں گے. حضرت نے فرمایا کہ دوسرے دن جب میں ان کے گھر میں پہنچا تو وہ دوست وہاں پر نہیں تھے, وہ کہیں چلے گئے تھے, گھر کی مستورات نے بتایا کہ صاحب وہ تو ہے نہیں, اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کوئی مہمان آئیں گے. حضرت نے کہا دیکھو بھائی انہوں نے میری دعوت کی تھی اور تمہارے یہاں پائے بنے ہیں, یہ تو طے ہے. ہاں ہاں پائے تو بنے ہیں, تو میری دعوت کی تھی انہوں نے, ایسے ایک کام کرو پانی کا لوٹا دے دو میں ہاتھ دھو لیتا ہوں, اور پردے کے پیچھے سے جو کچھ تمہارے یہاں بنا ہے سرکا دو اور میں کھانا کھا لوں گا, اور ان کو بول دینا وہ آئے تھے جن کی دعوت کی تھی آئے تھے وہ کھا کر چلے گئے. حضرت نے فرمایا کہ میں اگر اس وقت تکلف کرتا تو بھوکا رہ جاتا, مجھے شدید بھوک کا سامنا تھا. ایمان والا تکلف نہیں کرتا ہے, یہ ایمان والے کی صفت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ ڈالیے, اس کے اندر آپ کو تکلف نہیں ملے گا. تو اسی طرح اگر ہماری کسی کے یہاں دعوت ہے, سامنے والا کھلانا چاہتا ہے, اور آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے یا پرہیز ہے, تو ہمیں بتا دینا چاہیے صاحب یہ چیز ہم کھاتے نہیں ہیں, گوشت ہم کھاتے نہیں ہیں, یہ مثلا چکن ہم کھاتے نہیں ہیں, یا بہت زیادہ تیکھا اور مرچوں والا ہم کھاتے نہیں ہیں, ہمارا پرہیز ہے, صاف کہہ دینا چاہیے. سامنے آنے کے بعد پھر آپ پرہیز کریں کی بات کریں, بچنے کی بات کریں, تو اس کو تکلیف ہوگی, اور کبھی کبھی شدید تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ وہ کہاں سے انتظام کرے. کسی ایمان والے کو شرمندہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے موقع پر اس کو کچھ کہہ دیا تو سامنے والا شرمندہ ہوتا ہے, کسی ایمان والے کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دسترخوان پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بلکہ بہت ہوتا ہے, کہ بیٹھ کر دسترخوان پر پھر ہاتھ دھلائے جاتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. دسترخوان اس لیے ہوتا ہے کہ کھانا اگر گر جائے تو خراب نہ ہو, اور اتنا صاف ستھرا رہے کہ اسے اٹھا کر کھا لیا جائے. ہم جو اس پر ہاتھ دھوتے ہیں تو میلا کچیلا پانی ڈالتے ہیں, دسترخوان کے ادب کے خلاف ہے, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ انہی پلیٹوں میں ہاتھ دھوتے ہیں جس میں کھاتے ہیں, وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے, الگ سے برتن ہونا چاہیے ہاتھ دھلنے کے لیے, اور دسترخوان سے الگ کر کے ہاتھ دھونا چاہیے. دسترخوان پر وہ ہمارا میل کچیلا پانی نہیں گرنا چاہیے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا برتن صاف کرنا بھی سنت ہے, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب برتن کو کھانے کے بعد صاف کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ برتن استغفار کرتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف کر دیتا ہے بالکل, تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو گھر والے پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن کون سا ہے, وہ آپ کے پلیٹ کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہی ہے. آپ کے گھر والے کہتے تھے کہ اتنا صاف ہوتا تھا گویا اس کو دھو نہیں تو کام چل جائے, دھلنے کی ضرورت ہو, اتنا صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پلیٹ اندر بھیجا کرتے تھے. تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے کھا لیتا ہے یا پلیٹ سے گرا ہوا کھا لیتا ہے, تو اللہ تعالی 3 مرضوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے, 3 بیماریوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے. فقر سے, غریبی یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے, برس سے, جزام سے. برس اور جزام کا مرض ہے, چتکبرے نشان جو پڑ جاتے ہیں اس کو برس بولتے ہیں, اور انسان کے ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کر گلنے لگتے ہیں, اس کو کوڑی کا مرض بولتے ہیں, اس کو جزام بولتے ہیں. تو کوئی آدمی اگر اس کا اہتمام کرے گا کہ دسترخوان پر اگر کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاتا ہے, وہ پلیٹ سے کچھ گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کھاتا ہے, وہ ضائع نہیں کرتا ہے اس کو, تو فرمایا 3 مرضوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے, فقر سے, برس سے, اور جزام سے, کوڑی ہونے سے. اور ایک اور بڑی فضیلت اسی حدیث میں, اس کی اولاد حماقتوں سے محفوظ رہے گی, یعنی اس کی اولاد کبھی پاگل نہیں ہوگی. یعنی عمل کر رہا ہے باپ, عمل کر رہی ہے ماں, لیکن اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی پہنچ رہا ہے. اور یہ بات تو طے ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے عمل صالح کا فائدہ اولاد کی معاشی زندگی کو بھی ہوتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, قرآن سے یہ بات ثابت ہے. ایک بزرگ تھے, بڑے درجے کے بزرگ, وہ نفل نماز پڑھتے تھے. ان کا بیٹا پاس میں سو رہا تھا تو ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ کہے جو ہے نا اولاد, ان کے لیے میں خوب نفلی عبادت کرتا ہوں کیونکہ میری نفلی عبادت کا فائدہ میری اولاد کو بھی پہنچے گا. عبادتوں کا فائدہ, نیکیوں کا فائدہ, اعمال صالحہ کا فائدہ, تقوی کا فائدہ, یاد رکھیے, ہمیں خود تو پہنچتا ہی ہے لیکن اس کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے. یہ قرآن سے بات ثابت ہے. اور یہ حدیث بتا دی ہے کہ دسترخوان پر اگر کچھ گر جائے تو اس کو کھانے کا ایسا فائدہ ہے کہ تین بیماریوں سے حفاظت, اور اولاد کبھی پاگل نہیں ہوگی, حماقتوں سے محفوظ رہے گی. اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی انسان اگر دسترخوان پر گرا پڑا کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اولاد خوبصورت ہوتی ہے, اور یہ آدمی فقر سے محفوظ رہے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیتا ہے, پلیٹ بالکل صاف کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھوک سے محفوظ رکھیں گے, نہ دنیا میں بھوکا رہے گا نہ آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پیٹ بھر کر روزی عطا فرمائیں گے, مطلب خوشحالی اللہ پاک اس کو عطا فرما دیں گے. تو یہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. تو بہرحال جب ہم کھانا کھائیں تو انگلیوں کو بھی چاٹ لینا چاہیے اور پلیٹ کو بھی صاف کر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کے راوی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثاً, آپ اپنی انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ تینوں انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ان تین انگلیوں سے ہی کھانے کی تھی, اور ادب یہی ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو تین انگلیاں استعمال کریں. کیوں؟ کم کھایا جائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت زیادہ کھانا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا, اور بہت زیادہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کم کھائے, کم سوئے, کم بات کرے, لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھے, یعنی فائدے والا میل جول رکھے, بلا فائدے لا یعنی میل جول نہیں ہونا چاہیے. اس کو بہت زیادہ حدیث پاک اور قرآن کی روشنی میں اکابرین امت نے سمجھایا ہے کہ یہ چار چیزوں کا جب انسان خیال کر لے گا تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور کم کھانے کے بڑے فائدے بھی ہیں, میں نے اس سے پہلے ہی بتائے تھے. اور میں نے بتایا تھا کہ آلٹی پالٹی مار کر یا ٹیک لگا کر کھانا اس لیے ناپسند کیا گیا کہ اس سے انسان بہت کھا لیتا ہے اور بہت کھانا پسند نہیں کیا گیا. کئی اعتبار سے نقصان دہ ہے. اس میں ایک بڑا نقصان یہ کہ انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے, عبادات کے اندر کاہلی آ جاتی ہے, اور جتنا کام کرنا چاہیے پھر اتنا ہی کام انسان نہیں کر پاتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے, تین انگلیوں سے کھاتے تھے, اور ادب یہی ہے تین انگلی سے کھایا جائے. ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ تین انگلی سے نہیں کھائی جا سکتی, جیسے کہ بالکل پتلا شوربہ ہے اور چاول ہیں, اور دال ہے اور چاول ہیں, تو وہ تین انگلیوں سے کیسے کھائیں گے آپ؟ تو اس کے لیے آپ پانچ انگلی بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ ناجائز نہیں ہے, ممنوع نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایسے بھی استعمال کرنا ثابت ہے, درست ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے روٹی کھا رہے ہیں, روٹی تین انگلیوں سے کام چل سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے لقمے اس سے توڑے جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ آپ تین انگلیوں کو استعمال کر سکتے ہیں, اور ہمیں عادت ڈالنی چاہیے. لیکن جو چیزیں ایسی ہیں کہ تین انگلی سے کام چلتا ہی نہیں ہے وہاں پر, تو وہاں پر ہمیں پانچ انگلی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلی حدیث دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا آکل متکئا, بہرحال میں تو کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں کلام کیا تھا کہ ٹیک لگا کر کھانا ایک تو متکبرین کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے کی صورت میں انسان بعض مرتبہ زیادہ کھا لیتا ہے، اور زیادہ کھانا انسان کے لیے انتہائی نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اگلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأکلوا بأصابعہ الثلاث ویلعقہن، آپ اپنی تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو چاٹا کرتے تھے، یہ حدیث بھی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہیں؟ مختصر ان کا تذکرہ سامنے آ جائے تو بہت نفع ہوگا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور درجے کے صحابی ہیں، اور یہ انصاری صحابی ہیں اور شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں بڑے بڑے عمدہ اشعار انہوں نے کہے ہیں، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں خود کے کوئی جنگ کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہ کی ہو، اور مدینے سے جن لوگوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، حضرت کعب ابن مالک، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں ان میں سے ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی، بڑے چہیتے صحابی، اور تقریباً ہر جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب تبوک کا موقع آیا ہے، جنگ تبوک، غزوہ تبوک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تک، شام کے بادشاہ سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ میں نے بھی جنگ کی تیاری کی تھی، اور اس وقت جتنا میں مالدار تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور جنگ کے لیے دو اونٹنیاں میں نے لے رکھی تھیں، لیکن باغ والے تھے، اس وقت کھجور پکنے کا زمانہ تھا، باغ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب پھل آتے ہیں تو اس موقع پر وہ لوگ باغوں میں چلے جاتے ہیں اور کئی کئی دن وہاں پر رہتے ہیں، کھانا پینا پکانا سب وہیں پر ان کا چلتا ہے، تو یہ بھی دن بھر وہیں رہتے تھے، باغ کی چھائیں اور اپنے باغ کا ٹھنڈا میٹھا پانی ان کو بڑا پسند آ رہا تھا، اور پھل بالکل پک رہے تھے، ایسے میں اللہ کا حکم تھا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے ہو یا بھاری تم کو نکلنا ہے، جان و مال کے ساتھ میں نکلنا ہے، تو صحابہ اکرام نکل پڑے، 30,000 صحابہ حضور کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں، اس سے پہلے کسی جنگ کے اندر اتنے صحابہ شریک نہیں ہوئے، اس سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ آپ کے جلو میں تھے، لیکن یہاں 30,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اتنا بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے یہ کہ کھجور پکنے کا زمانہ، صاف ظاہر تھا کہ اگر سفر میں چلے گئے کھجور پک گئے تو گر جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، سال بھر کی روزی کا دار و مدار انہی کھجوروں پر تھا ان لوگوں کی۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے کچھ ایسی عجیب مال و دولت کی محبت پیدا ہو گئی، اور اپنے باغ کی محبت، سایوں کی محبت، ٹھنڈے پانی کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی کہ میں حضور کے ساتھ نہ نکل سکا، اور یہ سوچتا رہا کہ چلو میرے پاس تو تیز رفتار طاقتور اونٹنی ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ایک دو دن میں جا کر مل لوں گا، تیزی کے ساتھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر میں رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوئے، اور سستی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور مدینے میں اطلاع ہوئی، تو جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے بہانے گھڑ لیے، ہم یہ کہیں گے، ہم یہ کہیں گے، ہم یہ کہیں گے، ان سے بھی لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول ہیں وہ، میں اگر ان کے سامنے جھوٹ بولوں گا بہت ممکن ہے وقتی طور پر وہ راضی ہو جائیں، لیکن اللہ ان کو بتا دے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے میں کبھی یہ نہیں کر سکتا، جو غلطی ہے میں غلطی تسلیم کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگوں، اللہ سے معافی مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو منافقین جو تھے وہ بہانے بھر بھر کے چھٹکارا حاصل کر کے چلے جا رہے تھے. حضرت کعب ابن مالک جب سامنے آئے تو حضور نے پوچھا، کیا بات، تم کیوں رہ گئے تھے پیچھے، کیا تم نے دو اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ کہا، یا رسول اللہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن باغ کی محبت نے، سایوں کی محبت نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا اور میں ساتھ نہ جا سکا. حضور نے فرمایا، سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو، لیکن میں تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. جب یہ واپس آئے تو ان کے خاندان والوں نے کہا، کیا بیوقوفی کری تم نے، کتنے لوگ بہانے بھر بھر کے چھوٹ کر آ گئے اور تم بہانے بھر رہے تھے. انہوں نے کہا، میں نے بیوقوفی نہیں کی، میں نے صحیح کہا جو کچھ کہا، اللہ کے رسول ہیں، اگر میں غلط کہوں گا تو اللہ ان کو بتا دے گا یہ غلط ہے. پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، کیا کسی اور نے بھی میری طرح سچ کہا؟ پتہ چلا ہاں دو اور بزرگ ہیں، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان حضرات نے بھی ایسے ہی کہا جیسے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی کی بنیاد پر اور شیطان کی بنیاد پر ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، صاف صاف کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا معاملہ ہی میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان تینوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان میں ایک ہلال ابن امیہ بڑے کمزور تھے، ضعیف تھے. یہ ان کے ساتھ جو مقاطعہ رہا جس کو بائیکاٹ بولتے ہیں، تقریباً 50 دن رہا. 40 دن کے بعد حضور نے ایک آدمی کو بھیجا کہ کعب ابن مالک سے کہو جا کر کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائیں. یہی قاصد ہلال ابن امیہ کے پاس بھی گیا اور مرارہ بن ربیع کے پاس بھی گیا. ہلال ابن امیہ بڑے کمزور تھے، ان کی بیوی آئیں، کہنے لگی، یا رسول اللہ وہ بڑے کمزور ہیں، کوئی خادم بھی نہیں ہے، کون خدمت کرے گا، اجازت دے دی. آپ نے کہا، اجازت ہے مگر اس کے قریب نہیں لگنا. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ اس قابل نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے. حد کا آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا، لیکن میں نے سوچا میں تو جوان ہوں، پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ناراض نہ ہو جائیں، کچھ اور نہ کہیں، اس لیے میں خاموش رہا. میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. یہ 40 دن 50 دن ایسے کٹے ہیں. قرآن کہتا ہے، ضاقت علیہ الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت. قرآن کہتا ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، خود ان کے جی ان پر تنگ ہو گئے، ہر چیز چاروں طرف ان کے لیے تنگ ہو گئی. کہتے ہیں کہ جس کو سلام کرتا کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ دوستی میرے چچا زاد بھائی حضرت قتادہ سے تھی. ایک دن میں باغ کی دیوار کود کر ان کے پاس گیا، میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا اتنا قریبی دوست چچا زاد بھائی، لیکن یہ معاملہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ کا معاملہ تھا. کہتے ہیں کہ اسی درمیان شام کا ایک قاصد آیا اور وہ میرا نام پوچھ رہا تھا، ارے بھائی کوئی کعب بن مالک شاعر ہے یہاں؟ لوگوں نے کہا، وہاں دیکھو وہ ہے. اس آدمی نے مجھے خط دیا جو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. اس میں لکھا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے ناراض ہیں آج کل، تم بہت بڑے رتبے کے صحابی ہو، بہت بڑے رتبے کے شاعر ہو، بڑی صلاحیتیں ہیں، لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے اور تمہیں عزت دیں گے. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں، اوہو، کیا میری حالت ایسی ہو گئی کہ اب مشرک بھی مجھے دعوت دینے لگے؟ بہت چوٹ لگی میرے سر پہ کہ ایسی حالت ہوگی کہ مشرک اپنی طرف بلائے لگے. کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس قاصد کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے سامنے ایک تنور جل رہا تھا، اس کے اندر خط ڈال دیا کہ جا بادشاہ کو جا کے جواب دے دینا. یہ حضرات کی ایمان کی بات تھی. حضور کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں بڑی سے بڑی بادشاہتیں ان کے سامنے کچھ نہیں تھیں، بڑی بڑی دولتیں اور نعمتیں کچھ نہیں تھیں. اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی اطاعت. کہتے ہیں کہ جب پورے 50 سال گزرے ہیں، 50 دن گزرے ہیں، کتنے 50 دن گزرے ہیں، تو اللہ کی طرف سے مژدہ آیا، خوشخبری آئی، اس کے اندر توبہ کا پیغام تھا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اللہ نے ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں پہنچا تو سارے کے سارے صحابہ مجھے ہر جگہ سلام کر رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل کھلا رہا ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ خوش ہوتے تھے تو چاند کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ اس دن آپ کا چہرہ ایسے ہی چمک رہا تھا، آپ خوش ہو رہے تھے اور آپ نے مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی ہے اللہ کی طرف سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یہ۔ تو کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، تو پھر میں اس خوشی کے اندر اپنا سارا مال، تمام باغات، ساری جائیداد، ساری سواریاں، یہ سب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سب مت دو، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ تو کہا، یا رسول اللہ، پھر خیبر کا جو باغ ہے وہ اپنے لیے رکھتا ہوں لیکن باقی سب اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اصل میں ان حضرات کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی تھی، اللہ کے رسول کی تھی، اور یہ چاہتے تھے بس اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے یہ تمام حضرات۔ تو یہ کعب ابن مالک کے تقریباً 30 حدیثیں ان سے مروی ہیں، بخاری شریف میں بھی ان سے حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں بھی ان سے حدیثیں ہیں، حدیث پاک کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں، اور ان کے صحابزادے بڑے بڑے عالم بنے ہیں، تابعی ہیں، بڑے بڑے عالم بنے ہیں، انہوں نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور کئی اور صحابہ نے بھی ان سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ یہاں پر ان کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تینوں انگلیاں کھانے کے بعد چاٹتے تھے، تین انگلیوں سے کھاتے تھے، اور ان تین انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹتے تھے۔ اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک سے ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں۔ یہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوش فرما رہے تھے، اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ اکڑو بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حدیث آئی ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا منع ہے، لیکن ہم نے وہاں بات صاف کر دی تھی، کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، ایک آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا، بیمار ہے، تو اس کو ٹیک لگائی جائے گی، پیچھے اس کو سہارا دیا جائے گا، تب کھلایا جائے گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ کئی وقت سے آپ بھوکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لگایا، اور اس سہارے کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور تناول فرمائی۔ ویسے پھلوں کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ فروٹ اور پھل آپ ٹیک لگا کر بھی کھا سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، دونوں ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں آپ، یاد رہے گی بات یہ۔ اچھا، النیر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ نیر پانی پیتے ہیں نا، ناریل کا پانی، یہ فروٹ میں ہے یا کھانے میں ہے؟ اسے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے، پی سکتے ہیں، فروٹ میں ہے وہ، لیکن کہیں بیٹھنے کی اگر جگہ ہو تو بہتر ہے بیٹھ جائیں، لیکن کھڑے ہو کر بھی اگر آپ پی لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے اندر فروٹ میں ہے، فروٹ کو کھڑے ہو کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا فتنة المسيح الدجال۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة۔ اللہ، کامل ہدایت، کامل عافیت، کامل توبہ، کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل احسان، کامل معرفت نصیب فرما دیجئے۔ نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے۔ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، نسلوں کی، سب کی حفاظت فرمائیے۔ خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔